الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. میں تین یا چار دن کے بعد, اور یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے. اس کی یہ دس راتیں جو اور دس دن اور دس راتیں, اس کی فضیلت بعض علماء کے نزدیک رمضان شریف سے بھی زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن کریم میں. اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ یہ آیات سورہ فجر کی ابتدائی آیات والفجر والیال عشر, یہ عشر ذوالحجہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ فجر کے وقت کی قسم اور دس راتوں کی قسم, یہ وہ دس راتیں ہیں جو عشر ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر, ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے, اور ہر دن میں روزہ رکھنا یہ ایک سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے. تو یہ بہت مبارک ایام ہے, اور جتنے یہ مبارک ایام ہیں اتنی ہی زیادہ ان سے غفلت برتی جاتی ہے. عوام الناس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. میں اہل علم کی بات کرتا ہوں, اہل علم کی جو علم دین پڑھنا پڑھانا جن کا مسئلہ ہے, دیندار سمجھے جاتے ہیں بلکہ پیشوا سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ علم عبادت یہ مستحب ہے, فرض اور واجب تو نہیں ہے. بات میرے بھائی دوستو, بات تو صحیح ہے, فرض اور واجب تو نہیں ہے, مستحب ہی ہے, بہت سے بہت مستحب ہے, لیکن یہ عبادت کرے گا کون, کس کے لیے ہے؟ اس کا مطلب ہے جو ساری ترغیبات حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں یہ سب اس کو ہم غلطی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیبات دی ہیں ان راتوں کے بارے میں اور ان دنوں کے بارے میں, تو عوام تو اس کو کچھ سمجھتے نہیں, اور اہل علم وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض واجب نہیں ہے, تو بس اس کو پھر کیا رضی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. کس کے عمل کے لیے ہے؟ کون ان پر عمل کرے گا؟ لہذا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو چیز مردہ ہو چکی ہو شریعت کی, اس پر عمل نہ ہو رہا ہو اور کوئی اس کو زندہ کرے, اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے کہ لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے ان چیزوں کو, اور اس نے اہمیت دی. ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. یہ دس راتیں بھی انہی چیزوں میں سے ہیں جن کو لوگ آج کل کچھ سمجھ, میں کہہ رہا ہوں نا علماء نہیں سمجھتے, تو عوام کیا سمجھیں گے؟ ان کو تو علماء کوئی اہمیت نہیں دیتے ہم, اور یہ کہتے ہیں فرض اور واجب تو نہیں ہے. تو عوام الناس تو دو ہاتھ آگے جائیں گے کہ بھائی جب یہ اہل علم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے. اس لیے شریعت کا جو حکم مردہ ہو چکا ہو, اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, عند فساد امتی, جبکہ میری امت فساد میں مبتلا ہو چکی ہو, امت سنتوں کو کوئی اہمیت نہ دے رہی ہو, اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے, فلہ اجر مئۃ شہید, سو شہیدوں کے برابر اس کے لیے اجر ہے. سو شہیدوں کے گردنیں کٹائی انہوں نے, ان سو شہیدوں نے ان کو جتنا جس مرتبے پر وہ پہنچے اس ایک کو وہی مرتبہ مل جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جب یہ سنت کو زندہ کرے گا تو سینکڑوں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی, سینکڑوں لوگوں کی. ارے تم تمہاری تو ابھی عمر نہیں تھی داڑھی رکھنے کی، ابھی تو کالے بال ہیں۔ یہ تو بڑھاپے میں ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، یہ تو بڑھاپے میں رکھی جاتی ہے داڑھی کو۔ داڑھی کا رہنا ایک مشت کی مقدار میں واجب ہے تینوں اماموں کے نزدیک، چاروں اماموں کے نزدیک، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں۔ اور ایک مشت کی مقدار کو پہنچنے سے پہلے، ابھی داڑھی ایک مشت کی مقدار کو نہیں پہنچی، ایک مٹھی نہیں پہنچی، اور اس کو کاٹ لیا یا اس کو کٹروا لیا یا بالکل ہی شیو کر لیا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جیسے چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اسی طرح کا یہ بھی جرم ہے۔ اس کو کوئی کم نہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی کم جرم ہوگا، ایسا ہی جرم ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافٍ الا المجاہدین، میری پوری امت قابل معافی ہے سوائے اس شخص کے جس کا گناہ صاف نظر آ رہا ہو، واضح نظر آ رہا ہو کہ یہ گناہ میں مبتلا ہے، اور داڑھی بھی اس میں سے، یہ شب قابل معافی نہیں ہے اللہ کے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر داڑھی والے جس کی داڑھی نہ ہو ہم اس کی تحقیر کریں، تحقیر بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی بغیر داڑھی والے کی تحقیر بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے میں ایک مراقبہ اپنے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ جو بے دین لوگ ہیں ان کی حقارت سے بچ جائیں گے، کہ ہو سکتا ہے اللہ کو ان کا کوئی عمل پسند ہو جو یہ چھپ کر کرتے ہوں، مگر اللہ کو پسند ہو اس کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہو سکتا ہے ہماری کوئی برائی اللہ کو ایسی نہ پسند ہو کہ اس داڑھی کے ساتھ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ممکن نہیں، ایسا ممکن ہے، کوئی اس میں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ لہذا یہ بہت بہت زبردست مراقبہ ہے، اس مراقبے سے انشاءاللہ جو دین جو گناہگار ہو اس کی حقارت دل میں نہیں آئے، اور جو کہ حرام جتنا گناہ میں مبتلا ہو حقارت نہ جائز نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دس راتیں ان کی اہمیت کا آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے، اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے، کوئی معمولی چیز کی قسم اللہ نہیں اٹھاتے، دس راتوں کی ذی‌الحجہ کی دس راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یہ معمولی راتیں نہیں ہیں۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہمیت بتا دی، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ اول تو رمضان شریف میں شب قدر کو تلاش کرنا ایک مشکل کام ہے، رمضان کے آخری عشرے میں پتہ نہیں کون سے آخری عشرے کی تو دس راتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے شب قدر، تو یہ اس کی تلاش ایک مشکل کام ہے۔ تعین کے ساتھ اس کا تلاش کرنا یہ بہت مشکل ہے کہ اس کی تعین ہو جائے، لیکن یہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنی راتیں ہیں سب کی سب راتیں ایسی ہیں کہ ان کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہیں، ایک رات کی عبادت بھی لیلۃ القدر کے برابر ثواب رکھتی ہیں، ہر رات کی عبادت تعین فرما دی آپ نے، رمضان میں تعین نہیں فرمائی، اور ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے عشرہ ذی‌الحجہ کا۔ اور جو عرفے کا روزہ ہے یعنی نو ذی‌الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک سال پہلے اور ایک سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک سال آگے کے اگلے سال کے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پچھلے سال کے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس ایک روزے کی برکت سے۔ نو ذی‌الحجہ کا روزہ جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اور پھر یہ آٹھ نو اور دس ذی‌الحجہ کی رات، اس کے بارے میں فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانچ راتوں میں عبادت کر لے، پانچ راتوں میں عبادت کر لے چاہے تھوڑی سی صحیح، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ پوری رات جا کے گزار دیں، آج کل تو قوتیں ضعیف ہیں، تھوڑی سی عبادت کر لیجیے تھوڑی سی اسی نیت سے کہ آپ مبارک رات ہیں، بس یہ بھی کافی ہے۔ فرمایا کہ جو ان پانچ راتوں کو میں عبادت کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک آٹھ ذی‌الحجہ کی رات، نمبر دو نو ذی‌الحجہ کی رات، نمبر تین 10 ذی الحجہ کی رات، یہ تو 8, 9, 10 یہ جو آ رہی ہیں اب راتیں 9, 8, 9, 10 یہ راتیں، پھر عید الفطر کی رات اور پانچویں رات 15 شعبان کی، یہ 5 راتوں کے بارے میں فرمایا جو ان کی عبادت کر لے اس پر جنت واجب ہو گئی، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو 2 راتوں میں جا کر عبادت کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی عیدین کی 2 راتیں، عید الفطر سے پہلے جو آنے والی رات جس کو چاند رات کہتے ہیں عموماً، اور عید الاضحیٰ سے 1 رات پہلے یعنی عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، من احیا لیلتین عیدین، یہ جو 2 راتوں کو عبادت کر لے عیدین کی 2 راتوں میں تو اس کا دل نہیں مرے گا، لم یموت قلبہ، اس کا دل نہیں مرے گا، یوم تموت القلوب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، قرآن کریم میں آتا ہے لوگوں کے دل مرنے سے کیا مراد ہے، ایک تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جس ایک وقت یہ وہ زمانہ، یہ بھی وہی زمانہ ہے کہ لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں، اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہ ہو، مال حرام مال حلال جیسا بھی ہو ہٹے ہائے ہستی رہے رام لال، کہاں کا حلال کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہستی رہے رام لال، آپ ہاں ہٹا دیجئے دونوں، حرام میں سے ہاں ہٹا دیجئے اور حلال میں سے ہاں ہٹا دیجئے، حال ہٹا دیے تو رام اور لال بچتے ہیں جو ہندوؤں کے بتوں کے نام ہیں، تو کہاں کا حلال کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہٹی، اس کو ہا جو حلق سے نکلتا ہے اس کو ہائے ہلتی بھی کہتے ہیں اور ہائے ہٹی بھی کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں، تو ہٹے ہائے ہٹی رہے رام و لال، بس آج کل رام اور لال ہی باقی بن جائے، حرام حلال حرام سے بھی ہا ہٹ گیا ہے اور حلال سے کا بھی ہا ہٹ گیا ہے، ہٹے ہائے ہٹی رہے رام و لال، بس یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، ایسے شخص جو دو عیدوں کی جو عیدین کی راتوں میں عبادت کر لے اس کا دل نہیں مرے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اس کے ہنگامے ہوں گے قیامت کے دن کے، فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اے ساری دنیا کے انسانوں، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت، تم اس دن دیکھو گے کہ ماں کتنے پیار سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اپنے سینے سے لگا کر، لیکن اس دن دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، قیامت کا زلزلہ جب یہ قرآن کہہ رہا ہے یوم ترونھا اور کل مرضعۃ، عجیب الفاظ ہے، کل مرضعۃ سے مراد ہے اگر کوئی جانور بھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہو یا کوئی انسانی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، سب اس میں شامل ہو گئے، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی، مراد کیا ہے، ہر دودھ پلانے والی میں ہر مادہ داخل ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور دودھ پلا رہا ہو، سب چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو جب قیامت کا زلزلہ آئے، وترم ناس سکارا، یہ آگے جو آپ بات آ رہی ہے یہ اہم ہے، وترم ناس سکارا، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہیں، وما ہم بھی سکارا، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا، وہ قیامت کے دن کی سختی بہت شدید ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کے محبوب رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو ایک قسم کے نشے کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی صحیح طرح نہیں کھل رہی ہوتی، کوئی ہوش نہیں ہوتا اس کو، کسی کے والد کا محبوب باپ سے محبت ہوتی ہے باپ کا انتقال ہو گیا صدمہ بہت ہے تو آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، ایسے نشے کی سی کیفیت ہوتی ہے، کچھ ہوش نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے یہ قیامت کا جو زلزلہ آئے گا لوگوں کے اوپر ایک نشہ کا تاری ہوگا، اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ اس دن کی سختی کا اثر ہوگا کہ اتنا سخت دن آ گیا، تو حدیث میں فرمایا کہ اس دن ایسے شخص کو امن و سکون رہے گا جو عیدین کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرتا ہو، چاہے تھوڑی دیر ہی سے ہی، اس نیت سے تھوڑی دیر عبادت کر لی، اس نسبت سے بھی یہ عید کی رات ہے اور یہ یہ مغفرت کرانے والی رات ہے، مبارک رات ہے، اس کے حدیث میں فضیلت آئیے، تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیا، دو رکعت نفل پڑھ لیے، چند دفعہ اللہ اللہ پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، تھوڑی سی تلاوت کر لی، چاہے پاؤں مارا صحیح، چاہے چند رکوع صحیح، مگر معمول بنا لے اس کا کہ عید کی راتوں میں تھوڑی سی عبادت کر لی، ایسے شخص کو امن و سکون رہے گا، جبکہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے لوگ، جس شخص کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ یہ جو راتیں ہیں، یہ دس راتیں، تو عید الاضحیٰ کے یہ جو جانور آتے ہیں ان میں ان کی حفاظت میں شطرنج، چوسر، تاش اور یہ ڈرافٹ وغیرہ، یہ کیرم بورڈ، اس قسم کے کھیل، اور یا بجلی چوری کر کے کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، وہ اس کا الگ عذاب ہے۔ جو پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بال وغیرہ کے لگنے سے کھڑکیوں پر، دروازوں پر، یا شور بچانے سے جو پڑوسیوں، وہ الگ ہے، اور یہ بجلی کی چوری کا وبال الگ ہے، اور سرکاری روڈ پر کرکٹ کھیلنا یہ بھی حرام ہے، یہ روڈ اس لیے تو نہیں بنایا گیا، مسئلے کے اعتبار سے حرام ہے روڈ پر کرکٹ کھیلنا، جو جگہ بنائی جائے وہاں کھیلا جائے، ورنہ نہ کھیلا جائے، کوئی فرض اور واجب تو نہیں، روڈ پر کرکٹ کھیلنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ روڈ اس لیے نہیں ہے، ٹریفک کے لیے، لوگوں کے گزرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں، یہ مفاسد پائے جاتے ہیں۔ تو یہ راتیں ان چیزوں میں گزاری جاتی ہیں، اللہ کا تو دھیان بھی نہیں رہتا کسی میں، اور شطرنج اور چوکر کا تو نام لے کر فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرنا بھی جائز نہیں، انہوں نے تو اتنا سخت مسئلہ لکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے کو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیر یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایک امام نے اتنا بڑا مسئلہ لکھا ہو، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، جس میں آج اطلاع عام ہے، بہت لوگ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قربانی کے جانوروں کی حفاظت اچھا کام ہے کہ قربانی کے جانور کی حفاظت، لیکن تھوڑی سی حفاظت کر لو، رات بھر جاننا تو ہے، تھوڑی سی اگر اللہ اللہ کر لو تو اس میں کیا ہو جائے گا، اور یہ ان کھیلوں کے اندر کیا رکھا ہے، یا اور ٹی وی کو اس سے بڑھ کر یہ کہ جو ٹی وی کو سامنے رکھ کر، اور آج کل تو ٹی وی وغیرہ نے، یہ موبائل فونوں نے ٹی وی کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ایک آدمی لحاف میں لیٹ کر اگر ننگی فلمیں دیکھ رہا ہو تو کیا ہے، کون اس کو دیکھ رہا ہے، جو کرتا ہے، لیکن جو کرتا ہے تو چھپ کے ہے، جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس پر تو میں ہمیشہ بولتا رہوں گا، چاہے میری کوئی عزت کرے یا نہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کو اگر اپنا نزلہ کھانسی بخار کا علاج کرانے گیا اور ڈاکٹر سے، اور وہیں اس پر اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور ڈاکٹر اس کے نزلے اور کھانسی کو دیکھ رہا ہو اور اس کے دل کے دورے کا علاج نہ کرے، اس کو ابتدائی طبی امداد دے کر بڑے اسپتال کو روانہ نہ کرے، تو اس کو کہا جائے گا بیوقوف ڈاکٹر ہے۔ کون لوگ، کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کے مرض میں مبتلا ہے، کچھ نہیں، ٹی وی ڈرامے نہیں دیتے تو کہتے ہیں، ہم تو خبریں سنتے ہیں، وہ نیوز ریڈر جو وہ عورت ہوتی ہے وہ اس کا دیکھنا جائز ہے، پھر یہ جو یہ سڑکوں پر پھر رہی ہیں بلا ضرورت، بازار میں چکر لگائے جا رہے ہیں، اور فٹ پاتھ پہ لوگ بیٹھتے ہیں، میں نے خود دیکھا بڑے بڑے نمازی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا جائز ہے اس طرح؟ اور جو اس طرح یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے، تو کہاں نے اس کی عدالت کی گواہی کو، اسلامی عدالت میں اس کی گواہی بھی جائز نہیں، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنا معمولی چیز نہیں ہے، بیٹھے ہیں سگریٹ لگائی کیے اور بیٹھے ہیں فٹ پاتھ، کچھ پتا نہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اور یہ یہاں بیٹھنے والا بد نظری سے بچ نہیں سکتا، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی ایسے شخص کی۔ تو آج یہ وبا تو پھیلی ہوئی ہے، جو اگر یہ ڈاکٹر علماء اگر اس پر نہیں بولیں گے، اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی، اور بولتے کیوں نہیں ہیں، یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وجہ اس کی ہے کہ خود مبتلا ہے، نمبر ایک، خود کسی لڑکی کے چکر میں مبتلا ہے، یا بد نظری میں مبتلا ہے، یا کسی لڑکے سے رشت ہے، تو یہ جب ایک آدمی خود مبتلا ہے تو بولے گا کیوں، ممبر پہ کیوں بولے گا؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء وقار سے رہنا چاہتے ہیں. ہم نے علم حاصل کیا, بخاری پڑھی ہے, تفسیر پڑھی ہے, عربی پڑھی ہے, ہماری عزت بھی ہونی چاہیے. اور جو چیز وقار کے خلاف ہو لوگ کہیں گے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کیسی بات کرتا ہے. تو ایسی چیزوں کو علماء بچتے ہیں اس سے, ممبر پہ بیان کرنے سے, جس میں لوگ ان کی عزت نہ کریں وہ بیان بھی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں آپ قرآن پر بھی اعتراض کر دیجیے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں. اور حکم تو اللہ نے نماز کا حکم, اقیم الصلاۃ, آتوا الزکاۃ, زکات کا حکم, اس میں عورتوں کو خطاب نہیں کیا. زکات کے حکم میں عورتوں کو خطاب نہیں کیا, روزے کے حکم میں عورتوں کو بھی خطاب نہیں کیا. اس میں مذکر کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا, اس میں مؤنث خود بھی داخل ہو گئے, خود ہی داخل ہو گئے, عورتیں خود داخل ہو گئیں. لیکن جہاں نظر کی حفاظت کا معاملہ آیا, ایمان والے مردوں کو الگ حکم دیا کہ تم نظر کی حفاظت کرو, ایمان والی عورتوں کو الگ حکم دیا کہ تم بھی نظر کی حفاظت کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارہن, الگ حکم دیا, الگ الگ, ایمان والے تم بھی اپنی نظر کی حفاظت کرو, اور اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نظر کی حفاظت کرو غیر پیدا مردوں سے. بڑے بڑے دیندار چہرے پر داڑھی کی سنت بھی موجود ہے, شرعی پردہ نہیں ہے, باقی سے کوئی احتیاط نہیں کرتے. خالہ دار, ماؤ دار, چچا دار, جتنی دار پہنے یہ سب حرام ہے, اس سے پردہ کرنا فرض ہے, اس سے کوئی احتیاط نہیں. یہ تو ہمارے ساتھ پلی بڑی ہیں, کھیلی کودی ہیں. بھائی اس وقت کا مسئلہ الگ تھا جب آپ نابالغ تھے, اور جہاں کہا جاتا ہے مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ مومانی, چچی اور تائی ان سے بھی پردہ فرض ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارا پیشاب پکانا دلایا ہے. وہ اس وقت کا مسئلہ ہے, اب کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ بالغ ہیں, مومانی, چچی اور تائی سے بھی پردہ فرض ہے جب تک یہ چیزیں نہیں. اور اسی طرح بیوی کی بہن جس کو خالی کہا جاتا ہے یہ بھی, اس سے بھی پردہ فرض ہے. اور جن بچیوں کا اللہ نے ہمیں خالو بنا دیا, پھپا بنا دیا, ان بچیوں سے بھی پردہ فرض ہے. دیدی کے نام پر ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں. ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے کہ ہم کس رخ میں جا رہے ہیں, کس راستے پر ہم چل رہے ہیں. لاکھ کوئی نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور تسبیحات کی ایک دن اس کی ناما نہ ہوتی ہو, تلاوت کی ایک دن بھی ناما نہ ہوتی ہو, یہ شخص فاسق اور فاجر رہے گا جب تک کہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا. اللہ کے ہاں فاسق اور فاجر لکھا جائے گا. اور داڑھی نہیں رکھتے, داڑھی کا رکھنا یہ واجب, میں پہلے عرض کر دیا مسئلہ, یہ جو داڑھی نہیں رکھتا وہ سوتے ہوئے بھی گناہگار لکھا جا رہا ہے. نماز کی حالت میں تب بھی اللہ کا باغی شمار ہو رہا ہے, حج کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے, پھر بھی اللہ کا بغاوت کرنے والا شمار ہو رہا ہے, کیونکہ گناہ کی حالت میں اس کے چہرے پہ لیبل لگا ہوا ہے, داڑھی نہیں ہے, حرام کا لیبل اس کے چہرے پہ لگا ہوا. یاد رکھیے جب تک ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گی عمر, یہ عذاب ٹلتے نہیں, ٹلتے دکھائی نہیں دیتے. حاکم بھی غلط آئیں گے, وزراء بھی غلط آئیں گے, فوج بھی غلط استعمال ہوگی, اور سارے حالات اور یہ جو اسباب ہیں سب ہمارے خلاف استعمال ہوں گے جب تک اللہ کو راضی نہیں کرتے توبہ کر کے. بس سبحان اللہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے, دو رکعت نماز پڑھ لی یہ ثواب ہے, یہ چیز نہیں, گناہ بھی چھوڑنا ضروری ہے. یہ بلب اور یہ لاؤڈ اسپیکر کام نہیں کرے گا جب تک کہ پازیٹو اور نیگیٹو وائر دونوں نہ ملے. ایک اگر ایک پازیٹو وائر ہو, نیگیٹو نہ ہو, کام نہیں کرے گا. لائٹ نہیں جلے گی, بلب پرابلم نہیں ہوگا, بس سمجھ لیجیے. اسی طرح نیکیوں کا کرنا جہاں ضروری ہے وہاں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے, ورنہ اللہ والے نہیں بن سکتے. خواب بھی دیکھنا چھوڑ دیں کہ ہمیں اللہ کی دوستی مل جائے گی اور ولایت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.